بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام امت واحدہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. ناظرین، خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ معاشرہ وہ ہے کہ جس کے تمام ارکان توحیدی دین کے محور پر ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں منسلک ہوں، اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس رشتے کو قائم رکھیں تاکہ خداوند متعال بھی ہمارے دلوں کے اندر الفت اور وحدت کا راستہ ہموار کرے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. قال الحق قال الله الحكيم في قرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین محترم، خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب خدا کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو. قرآن مجید نے جو ہمیں وحدت کی طرف بلایا ہے، اتحاد اور یکجہتی کا درس دیا ہے، اس کا مرکز اور محور خدا کی ذات کو قرار دیا ہے. یہ حبل اللہ، اگر حبل ہے تو ہر قسم کی رسی سے نہیں چپک جانا، بلکہ حبل اللہ سے چپک جانا ہے، اسی سے متمسک ہو جانا ہے، عروۃ الوثقی کے ساتھ متمسک ہو جانا ہے، امت واحدہ بن جانا ہے. لیکن کس انداز کی امت؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی امت. چونکہ یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا فرد ہے، یہ ایسے نبی تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام امتاً قانتاً للہ حنیفہ، کہ حضرت ابراہیم امت تھے. یعنی ایک شخص بھی امت ہو سکتا ہے اگر وہ قیام کر سکے. ناظرین محترم، اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے جب اس صفحہ ہستی میں قدم رکھا، اور خصوصاً پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو دیکھیے، شروع ہوئی اور سب سے اتنی چھوٹی سی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی، لیکن جب اتحاد یکجہتی موجود ہو تو پھر یہ چھوٹی سی جو محفل ہے، چھوٹی سی حکومت ہے، اس نے پھلنا پھولنا شروع کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سلام و درود و تحیات به روح مطهر رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام ہو پیغمبر اکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. ہماری بحث سازشوں کے مقابل امت اسلام کی وحدت کی ضرورت کے بارے میں ہے. ان سازشوں کو ثقافتی شب خون سے تعبیر کیا گیا ہے، اور موجودہ حالات میں اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر قدیم زمانے سے ہی امت اسلامی کے دانشوروں اور علماء اس کی طرف متوجہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انتہائی قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اسلامی ثقافت کے بانی کی حیثیت سے اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے. ایک روایت میں آن حضرت فرماتے ہیں، یہ روایت شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، اور سنی کتب میں بھی اور متفق علیہ بھی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے اعضا ہیں اور وہ تمام ایک بدن کی مانند ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک عضو کو درد ہو تو سارے اعضا اس سے متاثر ہوتے ہیں. پہلا نقطہ جو اس سلسلے میں بیان کرنا ضروری ہے, امت واحدہ کے عنوان سے مسلمانوں کے تمام طبقوں کی ایک دوسرے کے ساتھ وحدت و یکجہتی ہے. دوسرا عنوان وہ بنیادی اصول ہے کہ جس پر اس امت کو توجہ دینی چاہیے, اور ثقافتی یلغار میں عام طور پر اس کو دشمن اپنے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں. وحدت کا پہلا عامل قرآن ہے کہ جس پر مسلمانوں نے ثقل اکبر کی حیثیت سے توجہ دی ہے. اس کو ان لوگوں نے اپنا ہدف اور نشانہ قرار دیا ہے جن کا نعرہ تفرقہ ڈالنا ہے, اور وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی روش پر عمل پیرا ہیں. انہوں نے یہ بات اچھی طرح جان لی ہے کہ جب تک قرآن مسلمانوں کے درمیان موجود ہے وہ ہرگز اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ قرآن کو ایک منشور کے عنوان سے اور ایک ایسی کتاب کے عنوان سے نشانہ بناتے ہیں کہ جس پر توجہ اور اس پر عمل مسلمانوں کی وحدت کا سبب بنتا ہے.
انسانوں کی وحدت سے مراد توحید عقیدہ و دین اور لوگوں کے درمیان فکر و عقیدے سے متعلق اختلافات کو برطرف کر دینا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدلی پیدا کریں, اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں, اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں. اسی طرح امت اسلامی کی وحدت سے مراد اعتقادی و فقہی موقف کی وحدت اور ان کو بیان کرنے سے پرہیز نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ پہلے اسلامی فرقے ایک دوسرے کو صحیح طرح سے پہچانیں. تاریخ میں وحدت کے علمبردار ماضی سے لے کر اب تک اسی چیز کی جستجو میں تھے, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب کریں. سید جمال الدین نے اس عظیم مقصد یعنی اتحاد مسلمین کے لیے بہت سے سفر کیے, بہت سے مضامین لکھے, اور اس مقصد میں اپنے عزم راسخ, قوت منطق اور جذبہ ایمانی سے وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے عالم اسلام کی اس زمانے کی عظیم شخصیات اور دانشوروں کو متاثر کیا اور اپنے مقصد کو بھی عملی شکل دی. مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مصر کے مفتی اعظم شیخ محمد عبدو سید کے شاگردوں کے راستے پر چلے اور ان کے حامی و مددگار بنے. عالم اسلام کی وحدت حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایک دیرینہ اور بنیادی آرزو تھی, اور انہوں نے اسلامی انقلاب سے قبل اور بعد میں اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے دوران اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برتی. وحدت سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی سچی وفاداری نے انہیں نہ صرف عالم اسلام کی ایک ممتاز ترین انقلابی شخصیت میں تبدیل کر دیا, بلکہ مختلف اسلامی فرقوں اور مکاتب میں انہوں نے اپنے لیے اعلی مقام پیدا کیا. وحدت اسلامی کے ایک اور بانی اور علم بردار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ ہجری شمسی سال یعنی سن 1386 کو قومی اتحاد اور اسلامی یکجہتی کا سال قرار دیا ہے. قائد انقلاب اسلامی فرماتے ہیں, عالم اسلام کی تمام حکومتوں اور تمام مسلمان قوموں کے لیے ہماری تجویز وحدت و اتحاد اور نزدیکی ہے. اختلافات سے صرف نظر کرنا چاہیے. بعض اختلافات جنہیں حل کیا جا سکتا ہے انہیں ہم حل کریں. بعض اختلافات ممکن ہے ایک قلیل عرصے میں حل نہ ہوں تو ان کو ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے. مسلمان قوموں کے درمیان وحدت کا قیام اور اس کی حفاظت ان امور میں سے ہے کہ جس پر مسلمانوں نے ماضی اور حال میں خاص توجہ دی ہے اور اب بھی دے رہے ہیں. محمد رضا حکیمی ان مسلمان مصنفین میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس بارے میں بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان وحدت کے قیام کے لیے مناسب تجاویز پیش کی ہیں. وہ کہتے ہیں, انسانی بیداری کے لیے دنیا والوں کو ای میل کرنے اور قرآن کریم کے مقاصد کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، انسانیت کو تکامل کے راستے پر چلانے اور انسانی فضائل کو نمایاں کرنے، نیز معاشرے کی رہنمائی کرنے اور وحدت اسلامی سے متعلق مفاہیم کی وضاحت، مسلمانوں کے درمیان وحدت کے قیام کے لیے وحدت اسلامی میگزین اور جرائد کی اشاعت، ایسے اقدامات ہیں جنہیں انجام دینا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ عصر حاضر کے دانشور، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وحدت اسلامی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے اور انہیں مسلم معاشرے تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے۔
ناظرین، عالم اسلام میں سید جمال الدین اسد آبادی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمانوں میں حرکت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات پر قائل کرنا ہوگا کہ اسلام سیاست سے الگ اور جدا نہیں ہے۔ مرحوم مدرس نے بھی اس سلسلے میں قدم اٹھایا۔ ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ ہمارا دین عین سیاست اور ہماری سیاست عین دین ہے۔ اور آخرکار امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام پورے کا پورا سیاست ہے۔ ہمارے دانشوروں کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو آگاہ کریں کہ دین اور سیاست میں جدائی نہیں ہے، تاکہ ہم استعمار کی سازشوں کو ناکام ہوتا دیکھیں اور اس اتحاد کے سائے میں وحدت اسلامی کو حاصل کر سکیں۔
عامل دومی که در شبیخون فرهنگی مورد توجه است مسئله خود وجود
دوسرا عامل جو ثقافتی یلغار کا نشانہ بنتا ہے وہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے کہ جن کا سینہ اسرار الہی کا گنجینہ ہے۔ قدیم زمانے سے وہ لوگ جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے امت اسلامی میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کبھی خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کو نشانہ بناتے تھے، کبھی پیغمبر کی روش اور طرز عمل پر حملہ کرتے تھے، اور کبھی آن حضرت کی سنت پر خود آن حضرت کو کبھی جادوگر، شاعر اور دیوانہ کہتے تھے، اور ان کی مقدس اور معصوم چہرے کو اس تقدس سے خارج کرنا چاہتے تھے، اور کبھی آن حضرت کی روش کو۔ آپ دیکھیں کہ عصر حاضر میں شیطانی آیات جیسی کتابوں کا لکھا جانا اور پیغمبر اکرم کی سنت اور روش پر حملہ کرنا بھی تفرقہ انگیز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تیسرا عامل کہ جس کا ہم ثقافتی یلغار کے مسئلے کے بارے میں جائزہ لیں گے، پیغمبر اسلام کے جانشین ان کی صالح اولاد اور سچے پیرو تھے، اور پیغمبر نے اپنی وصیت میں قرآن کے ساتھ انہیں مفسر قرآن کی حیثیت سے ذکر کیا ہے کہ جن کی سیرت اور روش قرآن اس کی آیات کے شان نزول اور تاویلات کو بیان کرنے والی ہے، اور یقیناً ان شخصیات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ لہذا امت اسلامی میں تفرقہ اور اختلاف کا ایک اور اہم عامل سنت نبوی، اس پر عمل کرنے والوں اور قرآن کریم کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے۔ بنابراین تمام مسلمانوں کی قرآن پر خصوصی توجہ دینا وحدت کا عامل ہے۔ لہذا قرآن پر توجہ، پیغمبر اسلام کی سیرت پر توجہ، اور ان ہستیوں اور شخصیات پر توجہ جو اس سیرت کا تسلسل ہے اور پیغمبر نے جن کے بارے میں تاکید کے ساتھ سفارش کی ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کے سلسلے میں ایک اہم عامل ہے، اور موجودہ صدی کی ایک اہم ضرورت یعنی اتحاد تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اہم روش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ اتحاد تھا جس کی بدولت پیغمبر اسلام کی اس تحریک نے جغرافیائی طور پر، روحانی طور پر تو پورے عالم کو تسخیر کر چکے تھے، جغرافیائی طور پر کہاں سے کہاں تک جا پہنچے۔ اگر صدر اسلام کا ہم جغرافیائی جائزہ لیں تو ایک طرف ملتان تک اسلامی حکومت تھی، یعنی بر صغیر پاک و ہند تک حکومت تھی، تو دوسری طرف اسپین تک حکومت موجود تھی، تیسری طرف رشین ریاستوں کی طرف میں تھی، تو چوتھی طرف افریقن ممالک اسلامی حکومت میں حصہ بن چکے تھے۔ اتنی بڑی اسٹیٹ اگر پیدا ہوئی، اگر ایجاد ہوئی، تو فقط اتحاد کی وجہ سے۔ یہی اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلاب کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے انقلاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس لے کر یہ انقلاب پیدا کیا، تو اس کا بھی مرکزی نقطہ اتحاد ہی تھا۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ دنیا بھر کی جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں ان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے یہ اتحاد۔ کیا وجہ ہے؟ آج دیوار برلن تو گر سکتی ہے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے درمیان، لیکن جتنے بھی مسلمان ممالک کے خود ساختہ دیواریں ہیں وہ آج نہیں گر سکتی۔ دیکھیے، آج 56 اسلامی ممالک موجود ہیں دنیا بھر میں، جبکہ ماضی میں یہ ایک سٹیٹ ہوا کرتے تھے، اور ماضی میں جو کئی سٹیٹس ہوا کرتی تھیں پورا بر اعظم یورپ، وہ آج ایک سٹیٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ کرنسی ان کی ایک ہے، ویزا ان کا ایک ہے، خارجہ پالیسی ان کی ایک ہے۔ جب یہ تمام مغربی اور استعماری طاقتیں تمام اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک ہو سکتی ہیں، تو مسلمان کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ استعماری طاقتیں نہیں چاہتی کہ ہم ایک ہو جائیں، چونکہ ان کے مفادات میں نہیں ہے۔ یہ ایک طرف، تو دوسری طرف ہماری بھی کمزوری ہے۔ وہ اسلامی تربیت، وہ اسلامی قدریں جو پیغمبر اسلام نے ہمارے معاشرے کو دی تھیں، آج وہ قدریں ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہیں۔ لہذا آج کی دنیا، آج اسلامی دنیا محتاج ہے مغربی دنیا کی، اور اسی محتاج ہونے کو مغربی دنیا کیش کر رہی ہے۔ آج مسلمان ممالک اسلحہ لیتے ہیں تو یورپ سے لیتے ہیں، مغرب سے لیتے ہیں، اگر سیاست لیتے ہیں، حکمران لیتے ہیں تو وہیں سے لیتے ہیں، جبکہ حکمران، سیاست، ہر چیز کا مدار اور محور قرآن مجید اور توحید ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، وحدت مسلمانوں کی طاقت کا اہم ترین عامل ہے، لیکن اس کے راستے میں بہت سی اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں موجود ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان میں سے اہم ترین رکاوٹوں کے طور پر اسلامی ملکوں میں استعمار پسندوں کی موجودگی، جدید نیشنلزم، اقتصادی وابستگی اور یکساں ثقافت کی ترویج کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں کسی ملک کے اندر وحدت کو نقصان پہنچانے والے عوامل اس کی اندرونی رکاوٹیں ہیں، جن میں مسلمانوں کی اپنی اصل ثقافت سے دوری، مغرب سے پڑھ کر آنے والے افراد اور ان کی اسلامی ثقافت سے عدم واقفیت، اور اسلامی معاشروں میں علم و دانش کا ترقی نہ کرنا شامل ہے۔
ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس زرعی قول سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر مسلمان اسلام کے احکام کے مطابق عمل کریں، اپنی وحدت کی حفاظت کریں، اور اختلاف و جھگڑے سے جو ان کی شکست کا سبب ہے گریز کریں، تو لا الہ الا اللہ کے پرچم کے سائے تلے وہ دشمنان اسلام کی جارحیت سے محفوظ رہیں گے۔ آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔